وأصحابه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتاهم وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله علماؤهم ثم دعاهم ودعا بترجمانه وفيه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابه أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كوشا إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. اس سے پہلے آپ کے سامنے اس حدیث کے تعلق سے جو باتیں آ چکی ہیں وہ یہ کہ ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے جو اس کے علاقے میں عرب کے لوگ تھے ان کو بلایا اور اتفاق سے اس وقت عرب کے لوگوں میں قریش قبیلے قریش سے ابو سفیان اور اس کے ساتھی موجود تھے. ابو سفیان اور اس کے ساتھی کو اپنے پاس بیٹھا کر کے اس نے اپنے ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے کچھ سوال و جواب کیے جس کی روشنی میں وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور جس رسول کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت آخری رسول کے آنے کی اس سے پہلی والی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جو بشارت موجود ہے وہ یہی رسول ہیں. اس کو یقین ہو گیا اور یہاں تک کہا کہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے قدم دھو کر کے میں اس کے پیر دھو کر کے میں پیٹا. یہ تو اس کی بات ہوئی تھی. اس کے بعد دیکھیے اور کیا ہوا. اس کے بعد ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہرقل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منایا جس خط کو دحیہ نے عظیم بصرا کے پاس بصرا کے حاکم کے پاس دیا تھا اور بصرا کے حاکم نے وہ خط ہرقل کو دیا تھا. اس خط کو منا کر کے اسے پڑھا فقرأه فإذا فيه بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط کی شروعات ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اوپر جو ہے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے شریعت کے مسائل میں سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ہم کسی کے پاس بھی خط لکھیں یا کوئی چیز لکھیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے. بہت سے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی, پتہ نہیں وہ آدمی کاغذ کہاں پھینک دے کیا ہو, بہت کچھ سوچتے ہیں اور اس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے ہندوستان میں کسی زمانے میں 786 لکھنے کا رواج ہوا. وہ اسی نقطے کے پیش نظر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اس میں اللہ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اور جو ہے صفاتی نام دو الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ کا جو اس میں اعظم ہے اللہ وہ بھی سب اس کے اندر موجود ہے. اگر کہیں پھینکیں گے پیر کے نیچے آ گیا بڑی بے ادبی ہوگی. تو بہت ساری ایسی چیزیں سوچ کر کے لوگ لکھتے نہیں ہیں, یہ غلط ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط میں لکھا جو خط کفار مشرکین کے پاس جانا تھا، جو خط غیر مسلموں کے پاس جانا تھا، اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، جبکہ اس بات کا پورا خطرہ پورا اندیشہ تھا کہ وہ لوگ اس خط کی بے حرمتی بھی کر سکتے ہیں، اسے پیروں کے تلے روند بھی سکتے ہیں، سب کچھ خطرہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس کے بعد لکھا من محمد عبد اللہ و رسولہ الى ہرقل عظیم الروم. پہلے اپنا نام آپ نے تصویر، عربوں کے یہاں خط لکھنے کا طریقہ تھا کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے نام کی طرف سے شروعات کی جاتی ہے. تو خط لکھنے والا کون ہے، کس کی طرف خط لکھا جا رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو بڑا ہوگا پہلے اس کا نام لکھا جائے گا. جیسے اب اس خط کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، تو پہلے آپ کا نام آیا میں محمد عبداللہ و رسول، کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے الہ ہرقل، ہرقل کے پاس، الہ ہرقل عظیم روم، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس. تو ہرقل کا نام بعد میں آیا اور آپ کا نام پہلے ہوا. یہی طریقہ عربوں کے یہاں رہا ہے. اگر یہی معاملہ الٹے ہوتا، یعنی اگر ہرقل کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو خط لکھنا ہے، آپ کا اونچا مقام ہے، تو لکھے گا الى محمد رسول اللہ، پھر بعد میں اپنا نام لکھے گا من فلان. جو اونچے مرتبے کا ہوتا ہے اسی کے نام سے شروعات کی جاتی ہے. تو اس طریقے کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے آنا چاہیے تھا، اور اس طریقے سے آپ کا نام پہلے آیا ہوا ہے. روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے ہی خط کی شروعات ہوئی اور خط میں یہ بات آئی کہ میں محمد عبداللہ و رسول ہی، کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے، ویسے ہی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا یہ کون آدمی ہے جس نے اپنا پہلے اپنا نام لکھ دیا. پہلے ہرقل کا نام آنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے لحاظ سے یہ ہرقل تو سب سے بڑا آدمی ہے، تو پہلے اس کا نام آنا چاہیے، بعد میں دوسرے کا نام آنا چاہیے. یہیں سے لوگوں نے اس خط پر اعتراض شروع کیا. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہرقل نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا. ہرقل کو یہ احساس تھا کہ جس نے پہلے اپنا نام لکھا ہے واقعی وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا نام پہلے آنا چاہیے، اسی کا مقام، اسی کا مرتبہ اونچا ہے. اس نے توجہ بھی نہیں دی لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہرقل کے پاس جو خط لکھا آپ نے، تو لکھا الا ہرقل عظیم الروم، ہرقل کے پاس جو روم کا بڑا آدمی ہے. عظیم الروم، ملک کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، حالانکہ یہ اس زمانے کا بہت بڑا بادشاہ مانا جاتا تھا. اس پر بھی اس کے درباریوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو جو ہے عظیم الروم لکھا ہوا ہے، اس نے ہمارے بادشاہ کو جو اس کی بادشاہت کے لحاظ سے جو اس کا لقب بنتا تھا وہ بھی نہیں لکھا ہے، ملک بھی نہیں لکھا ہے، یعنی کم سے کم بادشاہ تو لکھنا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں لکھا ہے. یہ جتنے بھی دنیا میں بادشاہ پائے جاتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے ان کی بادشاہت، ان کا بادشاہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اس کے لیے بجائے ملک کا لفظ استعمال کرنے کے، عظیم الروم، روم کا ایک بڑا آدمی مطلب اس کا یہی ہوتا ہے، اس کے پاس ہم نے یہ خط لکھا. خط کی شروعات ہوتی ہے سلام علی من اتبع الہدا. نام لکھنے کے بعد کس کی طرف سے یہ خط ہے اور کس کے پاس یہ خط جانا ہے، دونوں کی وضاحت ہونے کے بعد اب خط کی شروعات ہوتی ہے. تو شروع میں سلام ہوتا ہے، تو سلام میں السلام علیکم لکھنے کے بجائے یہ لکھا گیا سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، جو ہدایت پر چل رہا ہے اس کے لیے سلامتی ہے. سلامتی کی دعا بھی کی گئی، سلام بھی لکھا گیا، لیکن بجائے انہیں مخاطب کرنے کے یہ اسلوب اپنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی اسلوب اپنایا جاتا ہے تمام غیر مسلموں کو خط لکھتے ہوئے، یعنی سلام علی من اتبع الہدا. اس میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے. اب آپ بھی کرو آپ کے لیے بھی سلامتی ہے، آپ نہیں کرتے آپ کے لیے نہیں ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا اس کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے لیے یہ طریقہ اپنایا. اس کے بعد اما بعد، یہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ ایک بات ہو جانے کے بعد اما بعد کہا جاتا ہے. آپ خطبوں وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں، مختلف اس میں سنتے رہتے ہیں، تو اما بعد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہید تھی، اس تمہید کے بعد جو اصل بات ہے اب ہم اس بات کو شروع کر رہے ہیں. بات کیا ہے؟ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ لکھا کہ ہرقلکو، کہ میں تم کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں میں. اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، صحیح سالم رہو گے. بہت مختصر جملہ ہے اور بڑا اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اسلم تسلم. اور عربی زبان کے لحاظ سے تو اس کے اندر بہت سے نقطے بھی موجود ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں. اسلم تسلم، مختصر سا جملہ، اسلام قبول کرو، سالم رہو گے. اب آدمی اس کی ہر لحاظ سے شرح کر سکتا ہے، یہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اسلام قبول کرو، صحیح سالم رہو گے اللہ کے عذاب سے، بچے رہو گے اللہ کے عذاب سے. کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، بچے رہو گے، اگر اسلام قبول نہیں کیا تو خیر نہیں ہے، ان قریب اسلامی لشکر تم تک پہنچنے والا ہے. تفسیر کرنے والے ہر لحاظ سے کر سکتے ہیں، سمجھنے والا ہر لحاظ سے سوچ سکتا ہے. اس کو الفاظ اس طرح سے استعمال کیے ہیں کہ اس کے اندر یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ سلامتی دنیا کے لحاظ سے بھی اور یہ سلامتی آخرت کے لحاظ سے بھی. ہر سلامتی کو یہ لفظ شامل ہوگا، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، سالم رہو گے. یُعْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. دوسری بات یہ فرمائی اس نے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا اجر دگنا دے گا. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دگنا دے گا. یہی ہر اہل کتاب کا معاملہ ہے. اگر کوئی شخص اہل کتاب میں سے ہے، یعنی یہودی ہے، نصرانی ہے، اور وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دگنا اجر ملتا ہے، اس کے ہر عمل کا اسے دگنا اجر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان کو ان کے عمل کا اجر دگنا ملتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل کتاب یہودی یا نصرانی ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، ایک تو پہلے اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، تو اس کو اجر دگنا ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی اس کے لیے کہ اسلام قبول کرو، تمہارا فائدہ ہے، صحیح سالم بھی رہو گے اور اجر بھی تمہیں دگنا ملے گا جو بھی عمل کرو گے. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْعَارِصِينَ. اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ بات نہیں مانی، تو یاد رکھو تمہارے اوپر تمہارا گناہ تو ہوگا ہی، ساتھ میں جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا بھی گناہ ہوگا. عارصی جو لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے، اسم العارصین، اس کی شرح میں لوگوں نے کئی باتیں لکھی ہیں، لیکن اس میں سب سے جو واضح بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی جو دوسرے کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کھیتی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مختلف جو ہے لوگوں کے لیے. لیکن جو مزدور قسم کا طبقہ ہوتا ہے یا دوسروں کے ماتحت رہتا ہے، اسی کے لیے یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو جو بھی ہرقل کے ماتحت لوگ ہیں، جو اس کی رعایا ہیں، جو اس کی پبلک ہے اس کے اپنے ملک کی، ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. اپنا گناہ تو ہوگا ہی، اور سب کے اسلام نہ آنے کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ بادشاہ یہی اصل ہوتا ہے. لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. الناس والا دین ملوک، عربی زبان میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ اگر نہیں قبول کرتا ہے تو لوگ قبول نہیں کریں گے، اگر بادشاہ قبول کر لیتا ہے تو سارے لوگ قبول کریں گے، اجر دگنا ملے گا، دوسروں کے اسلام قبول کرنے کا تم سبب بنو گے. اگر نہیں قبول کرو گے تو دوسروں کے اسلام قبول نہ کرنے کا تم سبب بنو گے، اس لیے ان کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا اور اپنا گناہ بھی ہوگا. اس کے بعد یہ آیت لکھی، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب کو مخاطب کر کے، اہل کتاب یہ یہود و نصارہ، کہ اے اہل کتاب، کتاب والو، تعالو، آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مشترک ہے، یعنی وہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس بات کی طرف آؤ۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہیں بنائے گا، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنے لیے اب مطیع اور دوسروں کو مطاع نہیں بنائیں گے، یعنی ان کی ساری بات ماننے کی ہم بات نہیں کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پھر جاتے ہیں، فَقُولُوا، تو تم کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ قرآن کی مشہور آیت ہے، اہل کتاب کو ایک کلمے کی جو دعوت دی گئی ہے، یہ کلمہ کلمہ توحید ہے، اسی کی طرف دعوت دی گئی۔ یہ آیت لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارے کنائے میں اور واضح انداز میں بھی یہ بات بیان کر دی ہے کہ ایک کلمہ یہ مشترک ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان، اہل کتاب بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کلمے کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اگر کسی چیز میں اختلاف تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، تو پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا جو دونوں میں چیز پائی جاتی ہے۔ ایک دائی جو دعوت کا کام کرتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں اسلام کی طرف یا کسی کو بلاتے ہیں اچھے کام کی طرف، تو پہلے وہ چیزیں جو دونوں میں پائی جاتی ہیں ان کی طرف ان کی توجہ کیجئے کہ دیکھیے یہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ہم دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کیوں نہ ہم اسی کو بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے سے ملنا شروع کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اور اس کے بعد جو چیزیں بعد کی ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ تو پہلے ان کو دعوت دی گئی اس کلمے کی طرف جو ان کے مذہب میں بھی موجود ہے، یعنی آسمانی تمام مذاہب میں، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، توحید کی دعوت یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود ہے، اس لیے ان کے یہاں بھی وہ چیز موجود تھی، اسی کی طرف ان کو پہلے دعوت دی گئی۔ یہ اس خط کا، اس آیت کا آپ کے سامنے جو ہے معنی واضح کیا گیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس نے خط کو پڑھ لیا، جیسے ہی خط کو پڑھا وہاں بہت شور ہونے لگا، آواز جو ہے اونچی ہونے لگی، ہر طرف سے لوگ کچھ بولنا شروع کر دیے۔ ایسے موقع پر ہوتا ہی ہے، ہوں ہاں جو شروع کیا لوگوں نے تو بڑی آواز ہونے لگی، آپس میں بڑا اختلاف ہو گیا، جو انداز تھا حیرت لگا ہوا انداز اس کے لوگوں کو پسند نہیں آیا، اس کے جو درباری لوگ تھے، اس کے جو ماتحت لوگ تھے، ان کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ یہ ہرقل تو بالکل اس رسول کی بات ماننے کو تیار ہے۔ اندازہ بالکل وہی ہوتا ہے کہ ہرقل پوری تیاری میں تھا کہ ہم سب مل کر کے اسلام کو قبول کر لیں، لیکن اس کے جو درباری لوگ تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، آوازیں وہاں بہت ہونے لگی۔ جب آواز ہونے لگی تو اب جو باہر کا آدمی ہے اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، اب گھر کے لوگ ہم بیٹھ کر کے فیصلہ بعد میں کر لیں گے، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیا کہ آپ لوگ باہر جائیے، ہم لوگ اندر فیصلہ کر لیں گے۔ ان کو نکال کر کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ یہ جو ہے بات آپ کے سامنے آئندہ درس میں آئے گی، کیونکہ آج جو ہے درس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اسی پر درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔